على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا. یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام سے پہلے جہالت کا دور تھا، تہذیبوں کا فرق ازل سے رہا ہے اور ابد تک رہے گا، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی ان کی تہذیب ہوتی ہے، بعض جگہوں پر بد تہذیبی کو تہذیب کا نام دے دیا جاتا، بد تہذیبی ہے لیکن نام دیا جا رہا تہذیب کا، نئی تہذیب کا یہی عالم ہے، نئی تہذیب میں عریانی، فحاشی، بے باکی، بدتمیزی، بدتمیزی تک ہے، اس کو تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے. چنانچہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. بظاہر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. جو اصل روشنی لائے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری اور نبوت کے بعد سے وہ دور شروع ہوتا، ورنہ 40 سال تک آپ بھی اسی ماحول میں رہے، دیکھتے رہے اور آپ اس سے دور رہے. کبھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کوئی ایسے برا کام نہیں کیا، آپ کی بے داغ جوانی کے سبھی معترف کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی بالکل ایسا کہے گا جھوٹ نہیں بولتے گا نہیں فلاں آدمی جھوٹ نہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہمیشہ امانت میں دیانت سے کام لیا. اس لیے اکثر لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور اسی لیے جب آپ نے وہ جملہ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے تو اقراء ہے، اس کے بعد ان دونوں میں اختلاف اہل علم کا کہ اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، قم فانذر، آپ ڈرائیے، کھڑے ہو جائیے، آپ سو رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو جائیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ ڈرائیے لوگوں کو. تو آپ نے پھر اس کے بعد سب لوگوں کو جمع کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریب والوں کو انذر ڈرائیے، کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے جو ایمان نہ لانے کی صورت میں آنے والا ہے. تو آپ نے جب سب کو جمع کر کے فرمایا یا ایھا الناس، سب کے سب لوگوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، سب کے سب کہہ لو لا الہ الا اللہ، تفلحوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا یہ راستہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ. اکثر لوگ اس سے پریشان ہو گئے اور برانگیختہ ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کا قصہ مشہور ہے کہ اس نے آپ سے بدتمیزی کی لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ بھی سکھائے شریعت نے، کیونکہ وہ چاچا تھا، جیسا بھی تھا، آپ نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا. پیغمبرانہ شان یہی ہوتی ہے، جب پیغمبروں کو کہا گیا کہ تم تو ایسے ہو ویسے ہو، تم ایسی باتیں کرتے ہو، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، تو پیغمبروں نے کہا بھائی ہم تو تمہیں اللہ سے ڈراتے ہیں، ہم مجھے اس دن کا خوف ہے جب تم پر عذاب آ جائے. انہوں نے صاف صاف کہا، سورہ یاسین میں بھی جب انہوں نے کہا تم نحوست تمہارے ساتھ، ہمیں تمہارے ساتھ نحوست معلوم ہوتی ہے، تو انہوں نے جواب میں ایسا ہی جواب دیا کہ نحوست ہمارے ساتھ نہیں، وہ تو خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، لہذا ہمارے ساتھ، ہم تو صرف اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے. تو پیغمبرانہ شان یہی ہوتی ہے. تو اس سے پہلے بھی آپ ایسی چیزوں میں بھی نہیں جاتے تھے جو ملے ٹھیلے ان کے ہوتے تھے، آپ وہاں پہ شریک نہیں ہوتے تھے، اور 35 سال کی جب آپ کی عمر مبارک تھی تو یہ قصہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، ان لوگوں نے دوبارہ بیت اللہ کو بنایا، شرک کرتے تھے لیکن بیت اللہ سے ملت ابراہیمی کی وجہ سے محبت رکھتے تھے، اس کا طواف بھی کرتے تھے، وہی والی بات ہے جیسے آج ہم تو سب سے بڑے مسلمان ہیں لیکن سب سے بڑے مسلمان ہیں قبر کو سجدہ کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی کچھ امید لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں لیکن دوسرا بھی جب تک نہیں کرے گا تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کرتے ہیں، یہ عقیدہ توحید کا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو آج بھی لوگ ایسے ہی سہارے لیتے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ان کی ہم نے صورتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے صورتیں بنائی ہوئی، یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں تصویر کو ناجائز قرار دیا ہے، اور جتنا ناجائز قرار دیا آج پھر امت مسلمہ اسی طرف گھسی ہوئی ہے، عکس ہے، ڈیجیٹل ہے، فلانا ہے، کیوں بچایا تھا؟ کیونکہ علی میاں ندوی نے ایک کتاب لکھی عربی میں، ہم نے اپنی کورس میں پڑھی، بالکل ابتدائی، بہت آسان عربی ہے اس کی، اور لکھنے کی وجہ انہوں نے خود لکھا ہے شروع میں کہ میں نے اپنے پوتے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی، اپنے پوتے کے لیے جو بالکل ابتدائی تعلیم میں تھا، اس کے لیے کتاب لکھی تھی تاکہ وہ تھوڑی عربی سمجھ سکے، بالکل آسان الفاظ ہیں عربی کے، ایک تو عربی لوگوں کی عربی ہوتی ہے، اگر پاکستانی عربی بھی اچھی بولی جائے تو بھی مشکل ہوتی ہے، پھر وہ علی میاں ندوی نے ان کو اور آسان کر کے لکھا تاکہ بچوں کے سمجھ میں آئے، تو وہ ہمیں ابتدائی تعلیم میں پڑھائی گئی، اس میں یہ بات تھی کہ یہ نہیں وہ اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو جیسے دادا جان قصہ سنا رہے ہوتے ہیں، سنایا بھی ہوگا پھر اس کو مدون کر دیا، لکھ دیا تاکہ دوسروں کے کام آئے، کہ اس زمانے میں شرک کی ابتدا ایسے ہوئی کہ جو نبی آتے تھے وہ نبی اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے، ایک مدت ہوتی تھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیتے، بلا وجہ نبی دنیا میں نہیں رہتا، دیکھیے حضرت سلمان فارسی کی عمر تقریباً سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً بعض روایت میں 250 سال اور بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ 300 سال کے قریب ہے، لیکن 250 سال میں اکثر کا اتفاق ہے کہ 250 سال وہ زندہ رہے اور اپنے آخری عمر میں نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، پہلے نصارہ بھی رہے وہ، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 100 سال سے زیادہ ہوئی، اور کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، اللہم بارک لی فی مالی و ولدی، یا اللہ آپ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیے اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائیے، اور واطل عمرہ اور اس کی عمر خوب لمبی کر دیجئے، 3 دعائیں آپ علیہ السلام نے حضرت انس کو دی، کیوں دی؟ کہ خادم خاص تھے، جو خدمت کرتا ہے دعا خود بخود دل سے نکلتی ہے، ایک ہمارے مولانا ہیں کہتے ہیں آج لوگ جو ہیں وہ دعا کے لیے کہتے ہیں دعا کر دیں، مولانا دعا کر دیں، ہاں بھائی کریں گے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، لی کیسے جاتی؟ خدمت کر کے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور چھوٹے بھی تھے، چھوٹے سے بڑے ہو گئے، ہر کام کرتے تھے جو ان سے کہا جاتا تھا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے پلٹ کر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے، اور حضرت انس کیونکہ غلام بن کے آ گئے تھے، جیسا میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ اتنا طاقت کا غلبہ ہوتا تھا، اتنا طاقت کا غلبہ تھا کہ جو جس کو پکڑ کے اس کو بیچ دے وہ بیچارہ وہ غلام بن گیا ہمیشہ کے لیے، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو مٹایا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے دور میں غلام تھے، اور کسی نے پکڑ کے ان کو کہیں بیچ دیا، اب وہ غلام بن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، کسی نے خرید کے پیش کر دیا آپ رکھیے، تو اس کے ابا فضائل اعمال میں یہ قصہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ان کے ابا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ابا بہت زیادہ غمگین تھے، اور اس زمانے میں شاعری کیونکہ بہت زیادہ عام تھی، اور بہت صحابہ بھی شاعر تھے، 24 بڑے بڑے صحابہ شاعر تھے، تو اسی طرح عرب میں عام طور پہ شاعری کا رجحان تھا، اسی وجہ سے قرآن کریم کو ایسا کلام بنایا گیا کہ جو معجز ہے، معجز کا مطلب معجزہ تو ہے، معجزہ وہی ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے، معجزہ کا مطلب عاجز کرنے والا، جو عقلوں کو عاجز کر دے، تو ایسا ان کے اندر ذوق تھا، لیکن قرآن نے ان کی عقلوں کو عاجز کر دیا، پھر وہ اس ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ ولید ابن مغیرہ جیسے لوگ جو بڑے بڑے ادیب تھے، کہ واقعی یہ کلام ہم نے، ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے شعرا کو سنا ہے اور دیکھا ہے، لیکن جو کلام نبی علیہ السلام یہ سناتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کہاں کہتے ہیں، آخر تک ایمان نہیں لایا۔ حالانکہ شاعر ہونے کی حیثیت سے ایمان لانا چاہیے جب وہ خود شکست تسلیم کر رہا ہے، لیکن ڈھٹائی یہ تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام وہ نہیں ہے جو شعرا کے ہیں، یہ کوئی اور ہی کلام، یہ نہیں کہہ رہا کلام اللہ ہے، یہ کوئی اور ہی کلام ہے، ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان کا آپ لاکھ مان لیں لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نام ہے صرف جاننے کا نہیں ماننے کا۔ اگر مان لیتا، دو بیٹے اسلام لائے، 10 بیٹے تھے، 2 یا 3 بیٹے اسلام لائے، خالد ابن ولید، بتائیے بیٹا کتنا بڑا اسلام کا سپاہی، کتنا بڑا اسلام کا سپاہی، آج بچے بچے ان کا نام جانتے ہیں، ساری زندگی جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ لیکن ابا کا حال کیا ہوا کہ ابا کفر پہ مرا۔ تو قرآن کریم، کیونکہ ایسا معجز کلام تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب حج پہ گیا تو مجھے لوگوں نے منع کیا کہ دیکھو پہلے سے ان کی جماعت چل رہی ہے گمراہی۔ یہ کہتے ہیں میڈیا جو ہے یہ وہی میڈیا ہے جو زمانے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ پہلے ہی آنے والوں کو دیکھو، یہاں ایک آدمی ہے جو ایسا ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے، ساحر ہے، اس کی بات مت سننا، ورنہ اس کی بات میں ایسا جادو ہے، ساحر ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ آدمی خاندان سے کٹ جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ دھڑ کلمہ پڑھ لیا، ایک بھائی نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرے نہیں پڑھا، دشمنی ہو گئی۔ تو بھائی یہ دشمنی کراتے ہیں اور یہ بھائی بھائی سے لڑا دیتے ہیں، تو لہذا ان کا کلمہ مت پڑھنا، ان کی بات ہی مت سننا، سیدھی بات ہی ان کی مت سننا، کتنی بری بات۔ ہمارے ساتھی جاتے ہیں تبلیغ والے، جس کوئی بھی آئے، بات اس کی سنیں، ہو سکتا ہے کہ بات جو ہے وہ اثر کر جائے، کیونکہ اتنی دفعہ آدمی سوچتا ہے۔ لیکن وہ مفتی شفیع صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو کوئی بھی مقرر اگر بات کر رہا ہو تو میں اس کی بات 1-2 منٹ ضرور سنتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات کان میں پڑ جائے، اور ایسا ہوتا ہے کوئی کام کی بات کان میں پڑ جاتی، لہذا منع کر دیا۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں، عمر دوسی ان کا نام ہے، دوسی دوست قبیلے کے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، پھر میں چلا گیا بیت اللہ میں، پھر میں سمجھ گیا کہ کوئی ہستی ہے یہ، لہذا میں سمجھ گیا یہی وہ ہیں جن کے بارے میں لوگ مجھے ڈرا رہے تھے، لہذا میں ان کے قریب گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں پڑھا لکھا آدمی، اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے، تعلیم کا رجحان نہیں تھا، تعلیم کے رجحان کے بغیر شاعری کرتے تھے، زبان پر ایسی قدرت تھی۔ آج اتنے اردو بولنے والے ہیں، شاعری کہاں کر سکتے ہیں، زبان سب جانتے ہیں، شاعری کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں شاعری کا رجحان اتنا تھا کہ سب شاعری کرتے تھے، اکثر شاعری کرتے تھے، لہذا کہتے ہیں میں اچھا خاصا شاعر اور قابل آدمی ہوں، میں ان کی بات سن تو لوں، دیکھو کہتے کیا ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا آدمی، اور منع کیا، اور یہ بات ہے، بات منع کرنا، الانسان حریص لما منیا، یہ مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، انسان اس چیز کا زیادہ حریص ہوتا ہے جس سے منع کیا جائے۔ شوگر ہو گئی، اب کہتا ہے اب تو مجھے زردہ کھانا ہی ہے، اب مجھے میٹھا کھانا ہے، شوگر نہیں تھی تو اتنا زیادہ شوق سے نہیں کھا، اب ہو گئی اب کہتا ہے، اب بی پی ہے تو اب کہتا ہے نمک والا کھانا ہے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے اپنی جگہ کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں، الحمدللہ، چاہیں یا نہ چاہیں پرہیز کرتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت کھا لیا، کس کے کہنے پہ پرہیز کرتے ہیں، ڈاکٹر کی رپورٹ سے، جو ایک دفعہ نہیں بے شمار مرتبہ غلط بھی آتی رہتی، ڈاکٹر کی رپورٹ سے ہم فوراً شوگر سے، چینی میٹھے سے رک جاتے ہیں، چائے پھیکی پینے لگتے ہیں، جو کہ اتنا زیادہ مشکل کام ہے، چائے کو پھیکی پینا کتنا مشکل کام ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے عادت بن جاتی ہے کہ آدمی میٹھی چائے نہیں پی سکتا، یہ کس لیے ہوتا ہے، ڈاکٹر کے منع کرنے سے ہم شوگر سے رک جاتے ہیں، نمک والا اچھا کھانا جو مزیدار ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے، بغیر نمک کا کھاتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے کہنے سے ہم گناہوں سے نہیں رکتے۔ کہ دیکھو یہ گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، اس غفلت کو چھوڑ دو، یہ گناہ غفلت ہیں اور غفلت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسی خطرناک جگہ دوزخ جیسی کہ سوتا ہو جس میں جانے والا آرام سے رہتا ہو، جس میں جانے والا غفلت کی نیند سو رہا ہے اور دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اور میں نے نہیں دیکھی کوئی جنت جیسی خوشگوار جگہ کہ جس کا طالب آرام سے بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر آج ہمیں ایک نظارہ دکھا دیا جائے نا، واللہ پھر ہمیں کہنا پڑے گا، ایک جماعت اس کے لیے ہوگی کہ بھائی آپ لوگ گھر بھی جائیے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا بھی شریعت میں ہی ہے، اگر ایک نظر آدمی دیکھ لے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا، اس دن جو ایمان بڑھے گا وہ ایمان الحمدللہ مجھے دنیا میں حاصل، میرا ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان جب ویسا ہوتا ہے تو پھر انسان فجر میں اٹھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل، اگر ایمان ایسا ہے مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے قبر میں سونا ہے۔ آج یہاں اللہ تعالیٰ میٹھی نیند عطا فرما رہے ہیں، اور میٹھی نیند کا ہم بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ فجر بھی چھوڑ کے 8 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 7:30 بجے اٹھ، کوئی 9 بجے، الارم کتنے کا لگایا، سوتے دیر سے 1-2 بجے اور اٹھ رہے ہیں کتنے بجے، 8-9 بجے۔ اس کا تو شکر یہ تھا کہ ہم وقت پہ اٹھتے، پھر بھلے دوبارہ سو جائے آدمی، دوبارہ سونے سے شریعت منع نہیں کرتی، فجر پڑھ کے نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اس کے بعد چاہو دوبارہ سو جاؤ۔ اکابر کا معمول یہ ہے کہ اشراق اور چاشت پڑھ کے دوبارہ سوتے تھے، اور لیکن اگر کوئی آدمی اس کو آفس جانا ہے یا سر میں درد ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، وہ فجر پڑھ کے سونا چاہے تو بھی سو سکتا ہے، چلو 1-1.5 گھنٹہ نیند پوری کر کے پھر جا کے، لیکن لوگ چاہتے ہیں یہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے، سیکوینس جو نیند میں ہے، تاکہ بعد میں اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے جب نبی علیہ السلام نماز کے چھوڑنے پر وعید فرما رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر جب شوگر سے منع کر رہا ہے تو شوگر سے فوراً رک جاتے ہیں میٹھے سے، اور فوراً بی پی کے لیے نمک سے رک جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کا یقین ہے بیماری بڑھ جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، بیماری نہ بھی بڑھی تو بھی کب تک جئیں گے، 500 سال یا 1000 سال؟ مسئلہ دس ترس اور بس، ہمارے یہاں کا اردو شاعر ہے، کراچی کا شاعر ہے، الحمدللہ، وہ کہتا رنگ و رس کی ہوس اور بس، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دس ترس اور بس، چیزیں مل جائیں، ہم لوگ چاہتے ہیں گھر مل جائے، بنگلہ گاڑی مل جائے، حکمران چاہتے ہیں سیٹ مل جائے، ہر آدمی آگے سے آگے کی چاہتا ہے، سیٹ مل جائے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور ہم چاہتے ہیں چاہے اس کے لیے کچھ بھی نماز چھوڑنی پڑے، اتنے لمبے کام کرتے ہیں نماز چھوڑنی پڑی، لیکن نماز چھوڑ کے بھی کام ہو رہا ہے، حلال و حرام چھوڑ کے کام ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ دس ترس اور بس، رنگ و رس کی ہوس اور بس، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی۔ دیکھیے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، 2-4 دن پہلے ان کا وائس میسج آیا، ہمارے دوست یہاں آتے تھے، فالج ہو گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نس ذرا سی سر کی جو ہے وہ بی پی ہائی ہونے سے، اسی لیے بی پی کو چیک کرانا چاہیے، اپنی بیماری کا خیال رکھنا اور اس کو صحیح رہنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ ارے میاں اللہ جانتا ہے، بس ہم کھا لیں گے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، یہ غلط ہے۔ بدپرہیزی کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ سمجھ، اپنی جان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، لہذا بدپرہیزی ہو گئی ہوگی ان کی، اور لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کرتے، بی پی ہے لیکن ٹیسٹ نہیں کرتے، چاہیے کہ اپنے امراض کو دیکھتا رہے، مرض تھوڑا سا بڑا اور فالج جب جا کے دماغ میں ہوتا ہے سارا جسم مفلوج۔ اب ان کا وائس میسج آیا، آواز بھی مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی لیکن آ رہی تھی، دعا کے لیے کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھنے لگوں، سب کچھ بھول گیا، کیا نماز کیسے پڑھتے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہم لوگوں پر۔ حضرت نے سنایا تھا، یہ تو عام آدمی ہے لیکن ماشاءاللہ دیندار ہیں، حضرت نے سنایا تھا ایک بڑے عالم، ان کو فالج ہوا، قل ہو اللہ تک بھول گئے، جب دوبارہ سورہ اخلاص یاد کیا تو انہوں نے مٹھائی تقسیم کی کہ مجھے سورہ اخلاص یاد ہو گیا۔ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں کو صحیح بنایا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی ہماری غفلت کی وجہ سے، کوئی آفت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ ہم صحت کی قدر کر رہے ہیں،
کل میں نے عصر میں روایت بیان کی تھی کہ نعمتان مغلون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ دو نعمتوں کی طرف سے ناقدری میں مبتلا ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، صحت کی دولت اور فرصت کی دولت۔ صحت ہے ابھی نہیں، جب بیمار ہوں گے پھر اللہ کو یاد کرتے، پھر اللہ کو، ہاں کاش ہم صحیح ہوتے تو جماعت سے نماز پڑھتے، جب صحیح تھے تو فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، جب صحیح تھے ہم نے صحت کا شکر ادا کیا۔ صحت کا شکر کیا ہے؟ خالق جان پر اپنی جان فدا کرنا، صحت کا شکریہ یہ۔ تو اور فراغت، ہر آدمی دیکھے ہمیں کتنی فرصت دن بھر میں ملتی ہے، کسی آدھا ایک گھنٹہ تو ہر ایک کو فرصت ملتی ہے، تو ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو آج سے کرنا شروع کر دیجیے، فرصت کو ہم کام میں لا رہے ہیں۔ ہاں فرصت نہیں ملتی، ارے تمہیں موبائل چلانے کے لیے فرصت ملتی ہے، بیوی بچوں سے بات کے لیے، دوست احباب میں گھومنے کے لیے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، مٹر گشت، اس کو مٹر گشت کہتے ہیں، مٹر کو آپ ایسے چھوڑ دیں تو بلا وجہ ادھر ادھر جائے گا، اس کو کہتے ہیں مٹر گشت، چل ادھر چلتے ہیں ذرا بازار دیکھ کے آتے ہیں کیا ہو رہا، کیوں جا رہے ہو بازار، کیوں جا رہے ہو بھائی بازار۔ حضرت والا بمبئی میں تھے، ہمارے شیخ مرشد رحم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بمبئی میں حضرت والا کا قیام تھا، جب ہندوستان کا سفر ہوتا تھا تو کسی نے کہا حضرت چلیے آپ کو ہم بمبئی کا بازار دکھا کے لائیں، آپ ایسے بیٹھے ہیں ابھی کام تو ہے نہیں، شام میں بیان ہے۔ حضرت نے فل بدی فرمایا، شاعری حضرت والا کے شروع سے ہی حضرت والا لڑکپن سے کرتے تھے، فرمایا نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں، نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں۔ مجھے وہاں جانے سے کیا ملے گا، جب کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام ہے چیز خریدنے گئے، اور اہل علم فرماتے ہیں وہیں جاؤ جہاں پہ جانا ہے، چیز خریدو واپس آ جاؤ۔ آج جو شاپنگ کے لیے مارٹ میں ادھر دیکھیں کیا ہے، ادھر دیکھیں کیا ہے، وہاں بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، فضول خرچی بھی ہو رہی ہے، لے لیں، 2-in-1 ہے، 3-in-1 ہے، کام نہیں آئے گا لیکن لے لیں ابھی، اسی لیے بعد میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگ عام طور پر بچت کی سوچتے ہیں، لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ پیسہ بچ جائے، آمدنی بڑھ جائے۔ دیکھیں ہر آدمی چاہتا ہے آمدنی بڑھ جائے، لیکن خرچ کم کرنے کی طرف کوئی نہیں توجہ دیتا، اس خرچ کو کم کر کے اس میں برکت حاصل کی جا سکتی۔ ایک تو نماز اور تقوی کا اہتمام، دوسرے خرچ میں کمی کر کے اگر ہم چاہیں تو اسی تنخواہ میں جو ہے گزارا ہو سکتا ہے، اسی تنخواہ میں گزارا ہو سکتا ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے جو ہے تھوڑا ہلکا کھانا پڑے، اور بیوی بچوں کو بتایا جائے بھائی ہم زیادہ ہوٹل بازی نہیں کر سکتے، ہم عید میں بھی ایک دو جوڑے سے زیادہ نہیں لے سکتے، عید میں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میں بتاتا ہوں، ہمارے حضرت فرماتے تھے رجب سے حضرت یہ بیان شروع کرتے تھے کہ رجب کے بعد ہی کپڑے کی خریداری شروع کر دو، رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص رکھو، رمضان شریف کو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب لے لیا دو ایک جوڑے اور بس، لیکن عورتیں کیا ہیں، ایک رمضان کا جوڑا، ایک جمعۃ الوداع کا جوڑا، اور دو تین عید کے، ایک عید، ایک باسی عید، یہ سب دنوں کا جوڑا الگ الگ۔ اب اس کی تنخواہ محدود ہے، 30-35 ہزار تنخواہ میں اتنے جوڑے کہاں سے لائے گا، پریشان ہوتا ہے۔ اور جو کم ایمان والا ہوتا ہے وہ رشوت لیتا ہے یا اور چیزوں سے کسی نہ کسی طرح نہ جائے، قرضہ بھی لے لیا بالفرض، کچھ نہیں قرضہ لے لیا اب کیا، اب دے گا کہاں سے، عید کے بعد بھی تو تنخواہ بڑھ تھوڑی جائے گی، کہاں سے دے گا۔ لہذا جتنا ہے اس بتاؤ دو بھائی میرے پاس ایک جوڑا بنانے سے زیادہ نہیں ہے، میں قرضہ لے کے نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تعالی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، شاہی فیملی کے آدمی تھے، اس سے پہلے تک بالکل شاہانہ لباس پہنتے تھے، 200 درہم کا لباس ایک دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر المومنین بنا دیا، اب انہوں نے سوچا مجھے تو سب کی اصلاح کرنی ہے، اگر میں ایسا رہوں گا تو میں دوسروں کی اصلاح کیسے کروں گا، بالکل اپنی زندگی طرز کو تبدیل کر دیا اور بدل دیا، فقیرانہ زندگی میں آ گئے، اور بالکل ایسا، اور تنخواہ اتنی تھی جیسے آج کسی مزدور کی، اور مل مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے 25-30-40 ہزار، جس میں بمشکل گزارا ہو، یہ تنخواہ لی اپنی جو عمارت کی۔ اس کے علاوہ جب ختم ہو گئی تنخواہ تو بیان کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹیوں نے کہا ابا رمضان شریف ہو رہے ہیں اور ختم ہونے والے ہیں، ہمارا کپڑا ابھی تک نہیں بنا، اب پیسے ختم ہو گئے تھے کیونکہ پیسے محدود ہوتے تھے، حالانکہ سارا خزانہ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے جو کام کیا کہ اپنے رشتہ داروں سے اور سب سے مال لے کے بیت المال میں جمع کیا، تو خود کیسے بیت المال سے لے لیتے؟ یہ حضرات پہلے خود کام کرتے ہیں، اسی لیے جو لوگ توقع لگاتے ہیں نا شاید فلانا حکمران آ کے صحیح کر دے، جب وہ خود صحیح نہیں ہوگا، اس کے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کا دور دراز نام نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کیسے اسلام نافذ کر دے گا؟ این خیال استو محال استو جنو، سوائے پاگل پن کے اور کچھ نہیں. عمر بن عبدالعزیز نے حلال دنیا کو بھی چھوڑا، فتو فقیر نہیں تھے لیکن انہوں نے حلال کو بھی چھوڑا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. آقا نے کیوں نہیں، کیوں صبر کیا؟ الفقر و فقری کیوں فرمایا کہ میرا فقر ہے، اور میں ایک وقت کھاؤں تو شکر ادا کروں، ایک وقت نہ ملے تو صبر کروں، میں یہ چاہتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی 2 وقت آپ نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی. کھانا مرغن غذا تو الگ چیز ہے، آج ہم کھا رہے ہیں جائز ہے، کیوں نہیں کھائی؟ تاکہ کل کو امت کے لوگ نہ کہیں ان کے پاس تو بہت مال تھا، آپ کو فرما دیا گیا تھا یہ پہاڑ آپ کہیں تو سونے کا بنا دیں، آپ کو لینے کے لیے آنا نہ پڑے، آپ کے ساتھ چلتا رہے. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں آپ خرچ کریں، لیکن آپ نے فقر اختیار کیا. ہم کہتے ہیں بس دولت مل جائے اسی میں شاید کامیابی ہے. دولت مندوں سے پوچھئے کتنے زیادہ سکون سے ہیں. سکون دولت میں نہیں ہے اور نہ پریشانی غربت میں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق جس کو ملتا ہے پریشانی وہاں سے ختم ہوتی ہے، سکینہ وہاں نازل ہوتا ہے جہاں دل میں تعلق ماں اللہ ہے، جہاں آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اس سے بھی پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور 5 بجے 4:30 5 بجے نہ صحیح 5:15 بجے آدھے گھنٹہ اللہ کو یاد کر لیا، شروع دن میں اللہ سے مانگ لیا سحر کے وقت میں، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر ذکر اللہ کیا، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح ہر آدمی پڑھنا شروع کر دے. یہ ابھی سوچتے ہیں ہاں جب ہم بالکل بڈھے ٹھڈے ہو جائیں گے نا کسی پیر کو پکڑ کے بیعت بھی ہو جائیں گے، خوب ذکر بھی کریں گے. میں کہتا ہوں جب گردن ہلنے لگے گی خود بخود الا اللہ کے لیے گردن ہلانی نہیں پڑے گی، جب ہلنے لگے گی تب ہم یہ کام کریں گے. ابھی تو جوانی ہے، جوانی میں کیا کرنا. بات وہی ہے الصحت والفراغ، ہم اپنی صحت اور فرصت کی قدر کریں، ورنہ اس وقت میں پھر کر نہیں سکتا. جیسے میں نے بتایا وہ صاحب بیمار پڑے، رنگ و رس کی ہوس، وہیں پہ آتے ہیں، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس، ایک نس ٹس سے مس اور بس. اور اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. کوئی کہے زیادہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اوسط یہی ہے، اوسط یہ. میں یہ بات یہاں سے آئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو 250 سال کی عمر دے سکتا ہے، جو حضرت انس، میں نے بتایا حضرت انس کو نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ یا اللہ آپ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائیے. اس زمانے کا مال کیا تھا؟ یہ گائے بھینسیں ہوتی تھیں، اس میں بھی برکت ہوئی. جو درخت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں سال میں 2 دفعہ وہ پھل دیتا تھا. عام آدمی لگاتا تھا ایک موسم میں ایک پھل ہوتا ہے نا، پورے سال میں ایک موسم آتا ہے ایک پھل ہوتا ہے، وہ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. تو بعض صحابہ اور تابعین ان کو بلا کے درخت اکھڑوا کے دوبارہ لگواتے تھے کہ ان پر نبی علیہ السلام کی دعا ہے اور اس کا ظہور بھی ہوتا ہے کہ پھل سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے. اولاد اتنی ہوئی، کہتے ہیں 120 اولاد کو میں نے دیکھا، اور 97 اولاد کو میں نے دفنایا. اب اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ اپنی اولاد تھی یا نواسے اور پوتے کو ملا کے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نواسے پوتے کو ملا کے بھی کہہ رہے ہیں. تو نواسے پوتے بھی اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ ان کو دفنایا، اور نبی علیہ السلام کی دعا سے حضرت انس خود فرماتے ہیں آخر عمر میں کہ اب تو میں جیتے جیتے تھک گیا ہوں، اتنا جیا نبی علیہ السلام کی دعا تھی. تو یہ عرض کر رہا ہوں میں کہ نبی کو بلا وجہ نہیں رکھا جاتا. جب جو اللہ سلمان فارسی کو 250 سال کی عمر دے سکتا ہے، حضرت انس کو 120-30 پتہ نہیں کتنے سال کی عمر دے سکتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب کو بھی چاہتے تو 150-200 سال دے سکتے، کوئی مشکل کام نہیں تھا. 63 سال میں جب کام پورا ہو گیا، اذا جا نصر اللہ والفتح، صورت نازل ہو گئی، صحابہ خوش تھے، بھئی اب فتح کی بشارت آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، اور آپ دیکھیں گے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محبوب تو دیکھے گا کہ بڑی بڑی فوج کی فوج، اس زمانے میں آپ جاتے تھے کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تھا، جب اسلام کو شوکت مل گئی اب لوگ آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں اسلام میں داخل کر لیجیے، فی دین اللہ افواجا، اب فوج کی فوج آئے گی جو اسلام میں داخل ہوگی، بڑے بڑے قافلے آتے تھے اور آپ کے پاس رکتے تھے، تو جہاں دین کی تبلیغ کے لیے جانا سنت ہے وہاں پہ آنے والوں کی اصلاح کرنا بھی سنت ہے۔ روایت ہم نے پڑھی، آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، 20 صحابہ تھے، وہ سب جوان تھے اکثر، وہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ نے سب کی تربیت کی، اور جب 20 دن ہو گئے، 15-20 دن، جو آپ نے دیکھا وہ تھکے ہوئے نظر آنے لگے، یعنی ان کو گھر یاد آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا سب واپس جاؤ، اب دوبارہ کچھ عرصے کے بعد آنا، یہ نہیں کہ بس رہ پڑو اور خوب یہیں پر رہو، بلکہ ان کے مزاج کی رعایت کی، اب جاؤ تم لوگوں نے دین سیکھ لیا اور وہاں جا کر دوسرے لوگوں تک یہ دین پھیلاؤ۔ مسلمان کا یہ دوہرا کام ہے، خود بھی دین پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، جو بات آپ یہاں سنتے ہیں یا جہاں بھی سنتے ہیں اس کو ہم آگے پہنچائیں، اس بات کو خاص کر، نہیں پڑھتے نا فجر، پھر بھی دوسروں سے کہے بھائی فجر پڑھنی چاہیے، کیونکہ فجر میں تو بڑی برکت ہے، فجر چھوڑنے سے بے برکت ہی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا نوم الصبح تمنا رزق، صبح کا سونا رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب یہ ہم بیان کریں گے تو خود بھی توفیق ہوگی، اگر اس نیت سے کوئی بیان کر رہا ہے تو ابھی نہیں بھی کر رہا اس کو بیان کرنا جائز ہے، تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دیجئے، تاکہ میں بھی فجر میں اٹھ کر نہار ہوں، سب سے پہلے آپ کو یاد کروں اور اس کے بعد پھر میں دن کے کام کا آغاز کروں، اس کے نماز، سورہ یاسین، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، نبی علیہ السلام پر درود شریف، اس کے بعد دیکھیے اشراق پڑھ لے، فرمایا اے ابن آدم تو دو چار رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں دن بھر تیرے کام آؤں گا، دن بھر میں تیرا کام بناؤں گا، یہ فجر کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ اشراق کے لیے کہا جا رہا ہے، فجر تو پڑھنا ہی ہے، آج بیچارے بہت سے نمازی ایسے ہیں جو فجر سے بھی بیچارے غافل ہیں، اور چاش اور اشراق اور چاش، یہ تو بھائی بزرگوں کا کام ہے، ہم کوئی بزرگ تھوڑی ہیں، مالدار ہر آدمی بننا چاہتا ہے، بزرگ نہیں بننا، اللہ والا نہیں بننا چاہتا، مال والا بننا چاہتا ہے، اللہ والا نہیں بننا چاہتا، بتائیے، حالانکہ مال تو سارا رہ جائے گا نا، میں نے بڑے بڑے مجموعوں سے پوچھا، یہ سرجانی ٹاؤن ہے، نارتھ ناظم آباد میں اور گلبرگ میں بیان ہوا، میں نے کہا بتائیے ولی اللہ افضل ہے یا وزیر اعظم افضل ہے، سب کہتے ہیں ولی اللہ افضل، پھر بننا وزیر اعظم ہی چاہتے ہیں، ولی اللہ بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، فجر جماعت سے پڑھو، گناہ سے بچے، ہر آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے، کسی کے پر لگے ہوئے نہیں ہیں، عربی ہونا ضروری نہیں ہے، دولت مند ہونا ضروری، جو جہاں بھی ہے سنت و شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دے، اللہ کی ولایت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ روایت بیان کرتے تھے ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالی، فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت رات بھر ہاتھ پھیلائے ہوئے انتظار کرتی ہے کہ دن کا گناہ گار آئے اور توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد سنا رہا ہوں، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور دن بھر اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ رات کا گناہگار آئے اور توبہ کرے، لیکن ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم جب ملے گا تو خدا نخواستہ یہ دروازہ بند نہ ہو جائے، ما لم یغرغر، جب نزا کی کیفیت طاری ہو جائے گی، عالم آخرت منکشف ہو جائے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سچی توبہ نصیب فرمائے اور سنت و شریعت والی حیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔